بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب آج سے میں ایک سلسلہ گفتگو کا آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا پس منظر اور مقصد کیا ہے میں اس کو شروع میں واضح کر دوں. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف رجحان مختلف نیریٹیوز مختلف بیانیے ہیں جو سامنے آتے ہیں. ان بیانیوں میں اصل استدلال کیا ہے اور اس استدلال کو سامنے رکھ کے دین کا ایک عالم کیسے دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے تاریخی لحاظ سے علم سیاست اور فلسفے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان استدلالات کو درست علم اور عقل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور اس سے دنیا میں امن محبت اسی طریقے سے جو منافرت کی فضا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. ہم نے غامدی صاحب کے ساتھ یہ کوشش کی کہ مختلف نازک تاریخی موضوعات پہ بھی بات کریں. مسلمانوں کی تاریخ پر بھی بات ہوئی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث آتی رہتی ہیں. اسی سلسلے میں میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے ہاں جو مختلف نیریٹیوز مختلف بیانیے سامنے آتے ہیں اور مختلف حلقوں کی جانب سے ہوتے ہیں ان کو بھی لوگوں کی خدمت میں رکھیں. غامدی صاحب سے جو لوگ واقف ہیں وہ ایک بات بہت خوبی کے ساتھ جانتے ہیں کہ غامدی صاحب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اصل نقطہ نظر کو واضح کیا جائے. جیسے کہ لوگ اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں اسی دیانتداری سے اس کو پیش کیا جائے اور پھر علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں ایک پیرلل نقطہ نظر لوگوں کی سامنے رکھ دیا جائے. اور اس کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کوئی پولرائزیشن ہو کوئی پارٹی بنی جائے کسی کی حمایت کسی کی مخالفت مقصود ہو بلکہ ترقی کی راہ پر ہم آگے بڑھیں اسی طریقے سے امن اور سلامتی کی راہوں کو بھی کھولیں. ہم سب میں آغاز کرتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں مختلف بیانیے زیر بحث رہتے ہیں. ایک بیانیے سے میں آج آغاز کرتا ہوں اور یہ بیانیہ بھی پیش کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ایک طالب علم کی کوشش ہے. ہم سب انسان ہیں. ہم بھی جب کسی نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں تو جو کچھ سوسائٹی میں تھاٹس موجود ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسی بات جو کسی حلقے کی جانب سے نہیں کہی جاتی اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہماری بڑی خیرخواہی ہوگی کہ کوئی شخص آگے بڑھ کے ہمیں بتائے اور ہم اس کو درست کریں. ہم سب یہ بات پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جاتی تھی. ہمارے ملک کے اندر سول ملٹری ایک کانفلکٹ ایک کشمکش موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پورا مقدمہ وہ پورا نیریٹو رکھوں اور بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں قوم کی متائے درد و سوز کے ساتھ اور قوم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اس نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں محبت اور خیرخائی کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر جانوں. میں آغاز کرتا ہوں. ہمارے ہاں فوج ایک حقیقت ہے اس ملک کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. ان کا ایک پورا کا پورا نیریٹو اور بیانیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پورے بیانیے کو نکات کی صورت میں پیش کر کے غامدی صاحب کی جانب بڑھوں اور پھر یہ چاہوں کہ ایک ایک نقطے پہ ان کا نظر بھی سامنے آئے. فوج کا یہ بیانیہ کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ پاکستان پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان صدیوں سے قائم کوئی ملک نہیں بلکہ مصنوعی طور پر افغانستان بھارت اور قبائلی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی گئی ہے جہاں مختلف قومیں آباد ہیں. علاقائی اور لسانی جماعتیں اس کی وحدت کے لیے خطرہ ہیں اور یہ دراصل اسلامی شناخت کو ختم کر کے ملک کو سیکولر بنانے یا پھر اپنی انفرادی شناخت قائم کرنے کے در پہ ہیں جس کی ایک بڑی مثال تقسیم بنگال کی صورت میں ہمارے سامنے آئی. ملک کو نظریاتی یکجہدی کے لیے قوت درکار ہے. فوج اسی فیڈریشن کے تحفظ کی علامت ہے. چنانچہ ایسی آوازوں کو کمزور کرنا ملک کو قائم رکھنے کا سب سے اہم تقاضا ہے اور ایسی جماعتوں کا فروغ جو اس یکجہتی کو قائم رکھیں ملک کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت سے اب تک پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے ظلم اور تسلط میں ہے. جب مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. بھارت اس لحاظ سے ایک ہمارا براہ راست دشمن ہے اور یہ دشمنی دو جنگوں کی صورت میں بھی واضح ہو چکی ہے اور پراکسی وار کے تقاضوں کے مطابق بھی ہر روز سامنے آتی ہے. لہٰذا بھارت سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے. کوئی بھی شخص یا جماعت اگر بھارت کو اپنا دوست سمجھتی ہے تو وہ ملک سے صحیح معنوں میں وفادار نہیں ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں ایک طرف اگر بھارت ہے دوسری طرف ایران ہے ایک جانب چین ہے تو اس کے ساتھ افغانستان ہے. عالمی طاقتوں کے لیے چین اور افغانستان کے ہٹ کے بھارت ایک بہت بڑی قوت ہے. اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ ساتھ روس بھی اسی خطے میں واقع ہے جو کہ ایک سپر پاور ہے. اس لحاظ سے پاکستان ایک کرٹیکل خطے اور حیثیت میں کھڑا ہوتا ہے جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات کو اپنے مفادات اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کا تحفظ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دفاعی اور جنگی پس منظر رکھتے ہیں. یہ عام سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے جن کا کوئی پیشہ وارانہ یا تعلیمی پس منظر نہیں ہے ان کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوتا. لہٰذا فوج کا ملک کی سالمیت کے تحفظ میں بنیادی کردار ہے. اسی لیے عالمی برادری سے تمام معاملات فوج کو کرنے چاہیے. چوتھا نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، لہٰذا یہ اصلاً ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اسلام جس طرح اسلامی ریاست کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ اس کی ایک جھلک ہم نے سوویت انقلاب میں بھی دیکھی، جس کا اصل مقصد ہم تک پہنچ کر ہماری دینی شناخت اور تشخص کو ختم کرنا تھا۔ بھارت کے اندر ہندوتوا کا تصور بھی یہی چاہتا ہے، اسی طریقے سے مغربی طاقتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہاں اسلامی سزائیں ختم ہوں، مدارس ختم ہوں، اور دینی قوتوں کو بھی ختم کر کے اس ملک کا تشخص بدل دیا جائے۔ اس چیلنج کا سب مقابلہ بھی پاکستان کی فوج کر سکتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں کو ان کی چالوں کو سمجھنا اور پھر کاؤنٹر کرنا ایک پیشہ ورانہ مہارت اور تجربہ رکھتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی نظریاتی سردوں کی بھی محافظ پاکستان کی فوج ہے۔ پانچواں نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں، جہاں تعلیم کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں بلکہ ملک کے عوام کے مستقبل کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لہٰذا جمہوریت میں فلٹریشن کا پروسیس ہونا چاہیے، جیسے بی اے کی شرط لگائی جائے، صادق و امین کی شرط لگائی جائے۔ اسی طریقے سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے لیے افواج کے شانہ بشانہ کام کرنے والی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو یہاں پر کسی بھی جمہوری نظام کو چلا کر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتی ہیں۔ چھٹا نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیاستدان بالعموم اقتدار کی حوث میں مبتلا ہو کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود ان کے مشن کا اصلا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو ٹرین کیا جائے، خود ان کو کاشت کیا جائے، بنایا جائے، جو ملک کی سیاست میں عوام کی خدمت کے مقصد کو لے کر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکیں۔ لہٰذا جدید تعلیمی پڑھے لکھے لوگوں اور سیاستدانوں کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو پھر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ساتواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، لہٰذا اگر اس کی خارجی یا نظریاتی سردوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسے بچانے کے لیے آئین اور قانون سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ اس غرض سے اگر مارشل لا لگانا پڑے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں پھر وہ بھی لگایا گیا۔ عدلیہ اور بیوروکریسی اور اس طرح دیگر اداروں کو ہدایت دے کر یہ لائن سیدھی رکھنی پڑے تو یہ بھی کی جائے گی، اور اس غرض سے اگر سیاستدانوں کو قید میں ڈالنا پڑے تو ملک کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا جائے گا۔ آٹھواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج چونکہ اس ملک کو چلانے والا سب سے اہم ادارہ ہے، لہٰذا اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہر حکومت کی اولین ذمہ داری ہونا چاہیے ہے۔ فوج کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا دراصل ملک دشمنی ہے، لہٰذا ہر وہ حکومت جو فوج کو معاشی ضروریات مہیا نہیں کرتی وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ نواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا کام عوام کو ملک کے ساتھ وفادار بنانا ہے۔ اس وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میڈیا نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مہیا کردہ گائیڈ لائن کے تحت کام کرے، وہ آزاد اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو چاہے اس پر چلا دیا جائے۔ وہ ملک کے دشمنوں کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکتا، ہماری اقدار کا تحفظ کرے گا، فوج کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرے گا، اور جس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ فلاں سیاستدان، جماعت یا گروہ ملک سے وفادار نہیں ہے یا ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تو ملک کی محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ میڈیا ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ اس طرح میڈیا عالمی طاقتوں کی فنڈنگ سے دور رہے گا، میڈیا کشمیر میں بھارت کے مظالم کو اجاگر کرے گا، اور فوج کی متعین کردہ جو خارجہ پالیسی ہے، جو عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی حدود بندی ہے، اس کا بھی محافظ اور امین رہے گا۔ دسواں نقطہ جو فوج کی بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مذہبی گروہ پاکستان کی اصل طاقت ہے، ملک کے دفاع کے لیے ایسے ہی نظریاتی لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں صرف مسلح فوج دوسرے ملکوں میں جا کر نہیں لڑتی بلکہ عام لوگوں کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے، صرف مذہبی لوگ اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کشمیر میں اور افغانستان میں انہوں نے ہی ہماری سالمیت کا تحفظ کیا اور جانے دی، لہذا مذہبی قوتیں اس ملک کا ایک اہم عنصر ہیں اور ان کا دفاع بھی اصل میں ملک کا دفاع ہے اور ان کا تحفظ بھی ملک کا تحفظ ہے۔ جو گیارہواں نقطہ ہمارے ہاں جو فوج کا ایک پورا کا پورا نقطہ نظر اور بیانیہ سامنے آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کا ایک کڑا نظام ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو اور عدلیہ کو سب پر نظر رکھے، جہاں بھی اسے خرابی نظر آئے وہ صورت کے ساتھ اس ویکنسی کو کسی باکردار اور اعلیٰ صلاحیت حامل کے شخص سے تبدیل کر دے۔ احتساب کا یہ عمل صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ملک سے وفادار ہوں، اور احتساب کا جیسے کہ کڑا عمل فوج کے اندر موجود ہے ایسے ہی ملک کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جو بارہواں نقطہ فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی تعلیم و تربیت اصلاً اس قوم کے دانشور مفکرین تعلیمی نصابات کرتے ہیں، چنانچہ ان تمام سطحوں پر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی نفسیات کو پیدا کرنا ملک کی ایک بڑی خدمت ہے، اس سلسلے میں ایسے گروہوں کو اپنا موافق بنانا یہ ایک خدمت اور ملک کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ جو 13واں نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دفاع خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملک کی خدمت ہے، لہٰذا شہریوں کو صاف ستھری رہائش گاہیں فراہم کرنا، معیاری اشیاء خور و نوش، مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات بھی فوج پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ فوج کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لے اور ان کے تحفظ اور معاشی ضروریات کو یقینی بنائے۔ اور آخری نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے، چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں تو پورے عالم اسلام کا اس کے ذریعے سے دفاع ہوگا، چنانچہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، بوسنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو پھر فوج کو آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر بھی بولنا چاہیے اور جو سیاسی قوتیں موجود ہیں ان کو فوج کی آواز میں آواز بلانی چاہیے۔ اسی طریقے سے حرمین کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ غم صاحب، میں سیاست کا کوئی بہت زیادہ ماہر تو نہیں ہوں، ایک عمومی مشاہدے، ایک عمومی استقرا پر مبنی وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں سامنے آتی، ہم نے دیکھا کہ فوج براہ راست حکومت میں بھی آئی، انہوں نے خود بھی اپنا نیریٹو پیش کیا، پورا کا پورا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے بھی 70 سال پاکستان میں گزارے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ بیانیے ہیں فوج کا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح بغیر کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ فوج ایک طاقت بنی کیسے ہمارے ملک میں، یہ اس جگہ پر آئی کیسے کہ ایک پورا کا پورا بیانیہ اس نے تشکیل دیا، اور یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ تقسیم کا پورا عمل ایک مصنوعی طریقے پر ہوا ہے، اس کو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے، کیا فرماتے ہیں؟
اس کا بڑا غیر معمولی پس منظر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اس کو ابتدا ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو داد دینی چاہیے، ہم اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات سے واقف تھے، یہ بیانیے کی بھی آپ نے 14 نکات مرتب کر دیے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری فوج اس ملک کی فوج کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئی، مغلوں کی سلطنت جب ختم ہوئی اور برطانوی ہند قائم ہوا تو یہاں انگریزوں کی حکومت میں فوج بنائی گئی۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس میں جس طرح سے لوگوں کو لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، جن روایات کے ساتھ وہ اس فوج میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب اگر آپ غور کریں تو وہ برطانوی دور کی بنائی ہوئی روایات ہیں اور برطانوی دور کے بنائے ہوئے قواعد ضوابط کے مطابق زیر بحث رہتی ہیں۔ وہ فوج کس لیے بنائی گئی تھی؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اسی کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے۔ یعنی آپ جب کسی ایسے علاقے میں حکومت کر رہے ہیں جو آپ کی قوم کا علاقہ ہے، آپ اس کے ایک فرد ہیں، آپ کو ایک فرد کی حیثیت ہی سے، ہاں آپ بادشاہ ہیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہاں فوج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ روایت رہی ہے کہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، خود مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے پہلے رومی، اسی طرح سے ساسانی، اسی طرح سے بازنطینی، بہت سی سلطنتیں رہی ہیں، ان میں حوصلہ مند لوگ ایسے ہی قبضے کرتے تھے۔ تو جب آپ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کا ملک ایک طرح سے بن گیا، جیسے مغل آئے انہوں نے یہاں قبضہ کیا لیکن پھر وہ ان کا ملک بن گیا، تو یہاں کی فوج گویا پھر مقامی فوج بن گئی، جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی تقدیر اس ملک سے وابستہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تو باہر سے۔ لیکن وہ لوگ جو برطانیہ عظمیٰ کے اقتدار میں یہاں آئے اور ظاہر ہے کہ وہاں کی بادشاہت کی طرف سے مقرر ہو کر آئے، وہ اس حیثیت سے نہیں آئے، یعنی وہ اس قوم کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے، جس طرح کہ بڑی بادشاہتیں، بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسری جگہوں پر حکومت کرتی ہیں، وہ اس اصول پر آئے. اس طرح کی کوئی بھی سلطنت جہاں قائم ہوگی، یعنی جو گویا اس قوم کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، جس کو غیر کی حیثیت ہی سے حکومت کرنی ہے، اس کا تمام تر انحصار کس پر ہوگا؟ فوج پر. اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. تو ہماری فوج اس پس منظر میں بنی ہے، اسی پس منظر میں ہندوستان کی فوج بھی بنی ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. دونوں جگہ نتائج مختلف نکلے ہیں، اس کے وجوہ الگ الگ ہیں، لیکن اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ فوج آئی. اور جب یہ ملک بنایا گیا تو ایک صورت تو یہ تھی کہ برطانوی ہند میں بغاوت ہو جاتی. یا آپ جانتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کو وہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے. 1857 میں بغاوت کی ابتدا فوج سے ہوئی تھی. یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اس میں کارتوسوں کے بارے میں ایک غلط یا صحیح اطلاع ملی اور اس کے رد عمل کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے چھاونیوں میں بغاوت کر دی. فوج میں بغاوت ہوتی اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ علاقہ چونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور زیادہ تر مارشل قومیں اسی علاقے میں تھیں، یہیں سے 60% 70% افواج بھرتی کی جاتی تھی. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے جب ان علاقوں میں الگ ریاستوں کے قیام کے بارے میں کہا، یہ تو ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ یہ ریاستیں ہندوستان کی وحدت سے الگ ہوں گی، اس کے اندر ہی جس طرح صوبے ہیں یا جیسے امریکہ کی ریاستیں ہیں اس طرح سے ایک طرح کی خود مختاری چاہتے تھے. تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم 60% کے قریب وہ قوت بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان کی حفاظت کر سکے. تو یہ علاقہ اصل میں ایک مارشل قوموں کا علاقہ تھا، جن سے زیادہ تر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی علاقوں سے برطانوی فوج میں جاتے بھی تھے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو بغاوت اس وقت ہوئی یا بعد میں کوئی بغاوت ہوتی، 47 کے قریب ہوتی، ایک موقع آیا تھا نا کہ جس میں دوسری جنگ عظیم، برطانوی قوت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساری اس طرح کی استبدادی قوتیں کمزور ہوئیں اس موقع پر. استعماری قوتوں کو وہ شان و شکو حاصل نہیں رہا، ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں رہے. دونوں جنگوں نے ایک طریقے سے کمر توڑ دی اور اس کے بعد مختلف قوموں کے لیے آزادی کی راہ بھی پیدا ہوئی. تو اگر فرض کیجئے کہ آزادی کی وہ راہ اس طریقے سے پیدا ہوتی کہ برطانوی فوج کا وہ حصہ بغاوت کر دیتا جو ان علاقوں سے بھرتی ہوا تھا، تو پھر یہ ملک کون بناتا؟ ظاہر ہے کہ فوج بناتی. تو فوج کو پھر ایک اخلاقی حق حاصل ہوتا کہ وہ اس طرح کے بیانیے ترتیب دیں. لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی کیا کوئی بغاوت ہو گئی تھی اس میں فوج کے اس حصے نے جو بعد میں پاکستان بنا، اپنا کردار ادا کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے فوج کے اس حصے نے اس علاقے کو انگریزوں سے آزاد کرا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت دے دی. پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج کا مفتوع علاقہ ہوتا اور اس میں جو بھی فوج تھی اور اس میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے یا مسیحی ہوتے یا جو بھی ہوتے، وہ اپنا ایک بیانیہ سامنے لاتے. اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی فاتح قومیں رہی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیہ لے کر آتی ہیں. مغل بھی آئے تھے تو اپنا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے، اسی طرح برطانوی ہند میں بھی لوگ آئے تو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اسی طرح سے اپنا قانون، اپنا ضابطہ لے کے آیا ہے نا. تو فوج کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرے. وہ الگ بات ہے کہ یہ حقوق جن پہلے فاتحین کو حاصل رہے ہیں ان کا اپنا کیا جواز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں وہاں سے بات نہیں شروع کرتا. ان کو بھی حق حاصل ہو جاتا. یہ ملک اس طرح سے نہیں بنا، یہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں سیاسی جدوجہد ہوئی، یعنی کوئی فوجی یا عسکری جدوجہد نہیں ہوئی. فوج کے کسی حصے نے بغاوت نہیں کر دی، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا اور پھر اس لشکر نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کو ایک قوت حاصل تھی اور یہاں انہی کی اکثریت تھی، تو یہاں سے لوگوں نے جہاد کر کے، جس طرح کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قوت وجود میں آئی، انہوں نے اپنے لشکر بنائے اور انہوں نے افغانستان میں ایک 20 سال کی جنگ لڑ کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ صورت بھی نہیں ہوئی، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت سے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو جنگ لڑ کے فتح کیا ہے، تو وہ اگر افغانستان کے لیے اپنا کوئی بیانیہ پیش فرمائیں تو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ایک حد تک۔ یعنی وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس طرح کے فاتحین کا دور ہے اور ان کو اب قبول کیا جائے گا، اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے کوئی لشکر اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے اور وہ اس علاقے کو فتح کرتے جس طرح کہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، ہمارے سامنے فتح کیا ہے، اور امریکہ جیسی طاقت سے لڑ کے فتح کیا ہے، یعنی اس میں بھی کیا عوامل ہیں، وہ بھی ابھی زیر بحث نہیں، اور افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو پوری دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، کسی ایک ملک نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک بیانیہ پیش کرنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہی صورتیں تھیں جس میں فوج کو کوئی بیانیہ پیش کرنے کا حق تھا، ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں آئی۔ یہاں پر خالص سیاسی جدوجہد ہوئی ہے، اور یہ خالص جدوجہد اسی طرح ہوئی ہے جس طرح سے سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے وہ سیاستدان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک سیاستدان تھے، مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے اس ملک کو بنایا۔ یعنی ملک کو بنایا کیا، یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں اس حصے کی علیحدگی کی تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دستوری معاہدہ نہیں ہو سکا، بہت کوششیں کی گئیں اس کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی یہی تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے جس میں مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی روایت کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ درست تھا غلط تھا، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جتنی بھی اس وقت کی قیادت تھی، ہمارے جتنے زعماء تھے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا ایک دستوری بندوبست ہونا چاہیے، ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور جس طرح کی اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے دنیا میں، یہاں بھی حکومت قائم ہو، یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، اور خاص طور پر یہاں مسلمان اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ان کی زبان بھی الگ، ان کے آداب بھی الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک ملک بنا کے رہا جا سکے۔ یہ یعنی بیانیہ تھا، تو اس بیانیے کو پذیرائی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس کا ساتھ دیا، سیاسی عمل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوا۔ یہاں کانگریس بھی سیاسی جدوجہد کر رہی تھی اور وہ پورے ملک کی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی، اور کم و بیش اس پر بھی یعنی کئی دہائیاں گزر چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی اس میں علیحدگی کا یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے وجوہ و اسباب بتائے۔ جب اس کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو آہستہ آہستہ، کیونکہ عوامل ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو، برطانوی ہند میں ایک نئی مملکت قائم کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے، آزاد کن معنی میں اس پر میں ذرا آگے جا کے بات کروں گا، تو یہ جب طے ہو گیا تو اس میں علیحدگی کی تحریک اتنی قوت حاصل کر چکی تھی اور اسے اتنی زیادہ عوامی تائید حاصل ہو گئی تھی کہ بالآخر نہ صرف یہ کہ برطانیہ عظمیٰ کو اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لے، بلکہ کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی اس کے بہت سے وجوہ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر بھی ایک بیانیہ ہے، یعنی ہم بھی اصل میں ہندوستان کے اندر ایک خاص طرح کی سوشلسٹ اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاگیرداروں کی جماعت ہے، یہ رکاوٹ بنتی، تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ علیحدگی بہتر ہے۔ مختلف عوامل کے تحت یہ مطالبہ مان لیا گیا، لیکن اس کو منوانے کے لیے نہ تو طالبان کے طریقے کو کوئی لشکر اٹھے اس علاقے سے، اور نہ فوج میں کوئی بغاوت ہوئی 1857 کی جگہ کہ جس نے اس علاقے کو الگ کر دیا، سیاستدانوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش فرمانے کا اختیار کیسے حاصل ہوا ان کو، یعنی بیانیہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو کسی بیانیے کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے نا۔ یعنی میں اگر ایک بیانیہ پیش کروں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب میں بندوق کی طاقت سے ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ استحقاق مجھے کس نے دیا؟ یہ دونوں چیزیں تو مجھے حاصل نہیں ہیں، یعنی نہ میں نے یا میرے طبقے نے یا میری جماعت کہہ لیجئے، اس کو جماعت ہی کہہ لیجئے نا، اس لیے کہ جب کوئی بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تو اب فوج سے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے، کیا انہوں نے یہ آزادی لے کے دی ہے، انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کیا تھا، یا انہوں نے بغاوت کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا دی تھی، ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی؟ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سیاستدان تھے، قائد اعظم تھے یا اور دوسرے مسلم لیگ کے سیاستدان تھے، جن کی جد و جہد کے نتیجے میں، اب یہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، یہ ملک بنا، تو اس لیے یہ سیاستدانوں ہی کا کام ہے اور یہ انہی کا حق ہے اور انہی کے لیے اس کا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قوم کو کس طرح چلنا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے، اس کے دستوری قواعد کیا ہونے ہیں، اس میں اقتدار کے معاملات کیسے طے ہونے ہیں، اس کا بیانیہ پیش کرے۔ یہ بیانیہ پیش کرنے کا ان کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں، سیاسی عمل ہے جس کی کوکھ سے اس ملک نے جنم لیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کیوں کی گئی، کیا وجہ ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سیاست کے میدان میں آئیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، انہی راہوں سے وہ بھی گزریں جن سے سیاستدان گزرتے ہیں، پھر اپنا بیانیہ پیش فرما دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت وہی غلبے کی نفسیات ہے جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ ابھی تک برطانوی ہند کی فضا میں رہ رہے ہیں، جس میں ایک باہر کی قوم آ کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور یہ فراموش کر دیا انہوں نے کہ اس ملک کو وجود میں لانے کا ذریعہ سیاستدان بنے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہی بیانیہ ہے جس میں اخلاقی طور پر اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ بیوروکریسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ پیش کرے، نہ فوج کے لیے جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کو جسارت بیجا سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانیہ پیش کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ بچانا چاہیے کہ ایاز قدر خود بشناس۔
ہم سب پہلے نقطے پر ایک تمہیدی گفتگو ہم نے آپ سے سنی، اور جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بیانیہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے استحقاق ضروری ہے۔ جنہوں نے ملک بنایا وہ تو یہ بیانیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ چلے بنانے والوں نے بنا دیا، لیکن اب قائم بھی تو رکھنا ہے، تو قائم رکھنے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھیں اور بیانیہ تشکیل دیں۔ جو پہلا نقطہ ہے کہ ملک جس طریقے سے بنا ہے، اور ملک پھر دو لخت بھی ہو گیا، اور جو خطے یہاں پر شامل ہیں اور جو اقوام یہاں پہ شامل ہیں، ان کی یکجہتی اور فیڈریشن کا ایک تحفظ، اور ان سب کو لے کے چلنا، اور ملک کی بقا و سالمیت، یہ فوج اسی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس پہلے نقطے پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ ہفتے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔